بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
Thank you. سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ نشریات کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ سورہ لیل کی 12 سے لے کر آخر تک کی آیات کی تلاوت آپ سامعین نے سماعت فرمائی۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور رپورٹ شامل رہے گی۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام سماعت فرمائیں گے بزم دوستاں۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں پروگرام گرد و پیش کے ساتھ۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ عالمی منظر نامے نے دنیا کو کثیر قطبی بنا دیا ہے، جس میں بحر ہند اور بحر الکاہل کو ترجیح اہمیت حاصل ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ پاکستان کے سبھی صوبوں میں سیلاب کا زور ٹوٹ گیا، لیکن سینکڑوں بستیاں ابھی بھی زیر آب، اور سندھ میں سیلابی ریلوں کا خطرہ موجود ہے۔ ایران نے ویانا متن کے امریکی جواب کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کر دیا۔ اب امریکہ کو صحیح اور تعمیری فیصلہ کرنا ہے، ایرانی مذاکراتی ٹیم کے مشیر کا ٹویٹ۔ اور ہم اپنے اطراف میں دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، فوجی پریڈ سے خطاب میں سعودی اتحاد کو یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے چیف کا انتباہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے موجودہ عالمی منظر نامے میں بحر ہند اور بحر الکاہل کی ترجیحی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو کوچین شپ یارڈ میں ہندوستان کے پہلے طیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کو قوم کے نام وقف کرنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ موجودہ عالمی منظر نامے نے دنیا کو کثیر قطبی بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کثیر قطبی دنیا میں بحر ہند اور بحر الکاہل کے علاقوں کو ترجیحی دفاعی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی سمندری سرحدوں کو محفوظ بنانے سے تجارت میں فروغ آئے گا، اور ہندوستان کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملکوں کی خوشحالی کی بھی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ہندوستان کے دفاعی نظام کے استحکام میں سابق صدر اور میزائل پروگرام کے بانی ڈاکٹر اے پی عبدالکلام کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ایک دوسرے کے لیے طاقت ضروری ہے، جس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ بقول ان کے مضبوط ہندوستان پر امن اور طاقتور دنیا کی راہ ہموار کرے گا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان کا اہم ترین پڑوسی اور روایتی حریف ملک پاکستان ہندوستان کی دفاعی توانائی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور دونوں ملکوں کی رقابت کے نتیجے میں ان کے ملک کے بجٹ کا بڑا حصہ دفاع پر خرچ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں خواتین نے شراب کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق خواتین نے شراب کے خلاف یہ مظاہرہ اولڈ جے این یو کیمپس کے قریب بیئر سرائے بازار میں کیا۔ مظاہرہ کرنے والی خواتین نے اپنے ہاتھوں میں ایسی تختیاں اٹھا رکھی تھیں جن پر شراب کا ٹھیکہ نہیں کھلے گا اور شراب کی دکانیں بند کرو جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ مظاہرہ کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے قریب شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں۔ مظاہرہ کرنے والی خواتین کا کہنا تھا کہ بیر سرائے بازار میں کسی بھی حالت میں شراب کی دکان نہیں چلنے دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں شراب کی دکان کھلنے سے تعلیم کا ماحول خراب ہوگا اور نوجوانوں میں شراب کی لت بڑھے گی۔ قابل ذکر ہے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی اولڈ کیمپس کے سامنے بیر سرائے مارکیٹ میں زیادہ تر دکانیں کتابوں کی ہیں۔ اس مارکیٹ میں مختلف مسابقاتی امتحانات کی تیاری کے لیے کتب دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے اس بازار میں طلباء و طالبات کا رش رہتا ہے، جس میں دہلی کے ساتھ ہی دیگر پڑوسی ریاستوں کے طلاب بھی شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کا زور تقریباً ختم ہو گیا ہے، لیکن سینکڑوں بستیاں اب بھی زیر آب ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ سندھ میں مزید سیلابی ریلوں کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کا تیز بہاؤ جاری ہے اور ضلع دادو کے بعض علاقے بدستور زیر آب ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اب بھی پاکستان کا 30% علاقہ زیر آب ہے۔ پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تباہ کن سیلاب سے متاثرہ اضلاع کی تعداد 110 ہے، جن میں بلوچستان کے 34، خیبر پختونخوا کے 33، سندھ کے 16 اضلاع کے علاوہ پنجاب، گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد اضلاع بھی زیر آب ہیں۔ تازہ رپورٹوں کے مطابق پاکستان میں سیلاب سے 1,191 افراد جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں 399 بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے رواں ماہ یعنی ستمبر کے دوران ملک میں مارکیٹ میں زیادہ تر دکانیں بارش کی پیشنگوئیاں بھی کی ہیں۔ پاکستان اور افغانستان نے باہمی تجارت کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ تورخم سرحد پر ہونے والے ایک اجلاس میں پاکستانی حکام نے درخواست کی تھی کہ ٹماٹر اور کوئلے کی پاکستان برآمد پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی جائے، جسے افغان حکام نے قبول کر لیا۔ پاکستان افغانستان کے لیے پیاز کی برآمدات میں کسٹم ڈیوٹی کئی برس پہلے ہی ختم کر چکا ہے۔ فریقین نے سرحدوں سے گاڑیوں کی آمد و رفت یومیہ 2,000 تک پہنچانے پر بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی کسٹم نے بتایا تھا کہ پچھلے چند ماہ کے دوران افغانستان کے ساتھ تجارتی لین دین میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان افغانستان کو پھل، زرعی اجناس اور پارچہ جات برآمد کرتا ہے اور بڑی مقدار میں کوئلہ درآمد کرتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ملک کے کوئلے کی برآمدات دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، جس پر اشرف غنی کی حکومت نے اپنی معمول سے زائد بارشوں اور سیلاب کی پیشنگوئی کی ہے۔ ایران کی ایٹمی مذاکراتی ٹیم کے مشیر نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ ویانا مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ فیصلے کرے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی مذاکراتی ٹیم کے مشیر محمد مرندی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے مجوزہ سمجھوتے کے متن کے بارے میں ایران نے اپنی جواب امریکہ کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس بارے میں سنجیدگی سے فیصلہ کرے۔ محمد مرندی کا کہنا تھا کہ امریکہ صحیح فیصلہ کر لے تو سمجھوتے جلد ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا تھا کہ تہران نے پابندیوں کے خاتمے کے مجوزہ معاہدے کے متن کے بارے میں امریکہ کے جواب یورپی یونین کی وساطت سے واشنگٹن کو بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے ایران کی جانب سے ارسال کردہ متن کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہران ویانا مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانا چاہتا ہے۔ ایک اعلی یمنی عہدیدار نے جارے سعودی اتحاد کو خبردار کرتے ہوئے سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ نے کہا کہ ہمارے ارد گرد موجودہ دشمن کے بحری جہاز مسلح افواج کے نشانے پر ہیں۔ یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ مہدی المشاد نے مغربی صوبے الہدیدہ کے ففتھ ملٹری زون میں مارچ پاس سے خطاب کرتے ہوئے جارے ملکوں کو خبردار کیا کہ ہماری مسلح افواج ارد گرد کے سمندری حدود میں جس مقام کو چاہیں نشانہ بنا سکتی ہے۔ مہدی المشاد نے یمن پر جارحیت کرنے والے ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے وحشیانہ اقدامات ہی بین الاقوامی جہازرانی کے لیے خطرہ ہیں، جس کے نتیجے میں یمن کے عوام کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن کی بری اور بحری افواج نے اپنے ہتھیاروں کو بڑی تیزی سے اپ گریڈ کر لیا ہے اور ہم اپنی سرحدوں کے چاروں طرف جس مقام کو چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جمعرات کو یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے مسلح افواج کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمن قبضے کا خواب دشمن کے لیے سراب بن گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمن عسکری اور دفاعی آمادگی کی اونچی سطح پر پہنچ گیا ہے اور آج کی یہ پریڈ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری مسلح افواج ایمان اور سچائی کے ساتھ دفاع وطن کی خاطر اپنی توانائیوں میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو ہونے والی پریڈ میں یمن کی بری فوج کے ساتھ ساتھ فضائیہ اور بحریہ کے مختلف یونٹوں نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر فالق ایک اور المندب دو قسم کے جدید ترین میزائلوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ یہ دونوں میزائل یمنی ماہرین نے تیار کیے ہیں اور انہیں زمین سے سمندر میں مار کرنے اور اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ پچھلے چند برس کے دوران یمن کی مسلح افواج نے اپنے عوام اور سرزمین کے دفاع کے ساتھ ساتھ سعودی اتحاد پر متعدد کاری ضربیں لگا کر اس کے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکہ اور متحدہ عرب امارات اور دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر پچھلے 7 سال سے مغربی ایشیا کے غریب عرب اور اسلامی ملک یمن کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد نے ایندھن لے جانے والے 4 یمنی جہازوں پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کی پیٹرولیم کی قومی کمپنی کے ترجمان اسام المتوکل کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ سعودی جارے افواج نے ڈیزل کے 2 اور پیٹرول لے جانے والے 2 آئل ٹینکروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد سے اب تک سعودی اتحاد کے افواج نے یمن کے غریب عوام کے لیے تیل لے جانے والے 9 جہازوں پر قبضہ کیا ہے۔ یمن کی پیٹرولیم کمپنی کے ترجمان نے مزید بتایا کہ جنگ بندی معاہدے کی اس کھلی خلاف ورزی پر اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب کی جانب سے کوئی بھی رد عمل اور مثبت اقدام کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے مطابق چون آئل ٹینکروں کو یمن پہنچانا تھا تاہم صرف 54 آئل ٹینکروں کو یمن پہنچانا تھا تاہم صرف 33 ٹینکروں کو یمن کی بندرگاہوں میں داخلے کی اجازت مل سکی۔ امریکی افواج بدستور شام کے تیل کو غیر قانونی طور پر عراق میں موجود اپنے انڈوں میں منتقل کر رہی ہے۔ شام کے العربیہ علاقے میں موجود باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ جمعے کے روز 73 ٹینکروں پر مشتمل شام کا تیل لے جانے والا ایک قافلہ ایک غیر قانونی سرحدی گزرگاہ کے راستے عراق میں داخل ہو گیا۔ اس قافلے کی حفاظت امریکی افواج کی بکتر بند گاڑیوں سے کی جا رہی تھی۔ امریکی افواج نے مزید 25 ٹینکروں کے ذریعے شام کے تیل کو عراق میں داخل کیا ہے۔ بدھ کے روز شام کے شمال مشرق میں واقع الجزیرہ آئل فیلڈ سے 100 ٹینکروں کو عراق کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ شام کی وزارت خارجہ کے مطابق اس علاقے سے گیس اور تیل چرا کر امریکہ نے 107 ارب ڈالر سے زیادہ کا شام کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہندوستان روس کے ساتھ فوجی مشقوں میں شرکت کر رہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ اس ملک کی افواج روس کی جانب سے منعقدہ فوجی مشقوں میں شرکت کر رہی ہیں اور ماسکو کے ساتھ نئی دہلی کا فوجی تعاون کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ روس کی جانب سے جاپان اور روس کے مشرقی سمندروں میں وسٹوک 2022 فوجی مشقوں کا سلسلہ جمعرات کی صبح سے شروع ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پروگرام کے اس حصے میں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی کی یہ رپورٹ سماعت فرمائیں۔
آئندہ 7 جولائی کو کنیا کماری سے جموں کشمیر تک کی بھارت جوڑو پد یاترا شروع کرنے والی کانگریس خود بکھراؤ کا شکار ہو رہی ہے۔ غلام نبی آزاد اور کپل سبل کے بعد اب کچھ دوسرے لیڈر بھی پارٹی چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلی پرتھوی راج چوہان نے بھی باغیانہ رخ اختیار کر لیا ہے، جو کانگریس کے باغی گروپ 23 میں شامل رہے ہیں۔ دریاسنا بتایا جاتا ہے کہ مہاراشٹر میں اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے وزیر اعلی ایک ناتھ شندے مہا وکاس اگھاڑی اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے تحت کانگریس کے 7 سے 10 اراکین اسمبلی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں۔ سیاسی گلیارے میں ایسی قیاس آرائیوں نے اس وقت زور پکڑا جب کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک چوہان اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی دیویندر فڑنویس کے درمیان خفیہ میٹنگ ہوئی۔ حالانکہ چوہان نے اسے غیر سیاسی میٹنگ بتایا، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ آئندہ اکتوبر کو مہاراشٹر اسمبلی کی توسیع میں کانگریس کے 2 بڑے لیڈروں کو حلف دلایا جا سکتا ہے۔ اس وقت شیندے کابینہ میں وزراء کی مجموعی تعداد 20 ہے اور 23 اور وزراء کو حلف دلایا جا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ جون میں ہونے والے لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات میں کانگریس کے 7 اراکین اسمبلی نے کراس ووٹنگ کی تھی، اور جولائی میں فلور ٹیسٹ کے دوران کانگریس کے 10 اراکین اسمبلی غیر حاضر رہے تھے۔ مہاراشٹر میں کانگریس کے کل 44 اراکین اسمبلی ہیں۔ واضح رہے کہ شیو سینا سے نکلے ایک ناتھ شندے گروپ کے 16 اراکین اسمبلی کی رکنیت کا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں زیر غور ہے، اور آئینی بینچ میں اس پر سماعت ہوگی۔ واضح رہے کہ مہاراشٹر میں 20 جون کو پہلی بار شیو سینا کے 20 اراکین اسمبلی نے شندے کی قیادت میں بغاوت کی تھی، اور پھر باغیوں کی تعداد 39 تک پہنچنے کے بعد وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے نے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد 30 جون کو شندے نے بی جے پی کی حمایت سے حکومت تشکیل دی تھی اور وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالا تھا۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
سامعین، شمشاد کاظمی کی اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اندازے معاف کیجیے گا گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا آلہ مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ زہِ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتانش گونجتی ہیں۔ فضا فرشتانش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہِ مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ زہِ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 11 شہری ور، 5 سفر المظفر اور 2 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ سفر سن 551 ہجری قمری کو مشہور مسلمان عالم دین، طبیب اور ریاضی داں کمال الدین ابو عمران، جو ابن یونس کے نام سے مشہور ہیں، عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس علم میں کافی مہارت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کی تدریس شروع کر دی۔ ان کو اسلام کے مختلف فرقوں اور مذاہب کی فقہ سمیت دیگر ادیان کے اصول و عقائد اور مختلف 24 فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی توریت اور انجیل کی وضاحت کے سلسلے میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ ابن یونس ادب اور شاعری میں بھی خاص استعداد سے بہرہ مند تھے اور شعر بھی کہتے تھے۔ پانچ سفر سن 1372 ہجری قمری کو مشہور عالم دین آیت اللہ محمد علی معصومی کا ایران کے جنوبی شہر بہبہان میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1288 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی جوانی سے ہی عراق کے شہر نجف اشرف میں دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور برسوں کی محنت کے بعد مقام اجتہاد پر فائز ہوئے۔ ان کا شمار اپنے زمانے کے مجاہدین میں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے تیار رہتے تھے۔ دو ستمبر سن 1890 عیسوی کو اردو کے مشہور صحافی اور اخبار کوہ نور کے بانی منشی ہرسکھ رائے کا انتقال ہوا۔ ان کو صحافت کا شوق شروع سے ہی تھا۔ پہلے انہوں نے میرٹھ کے ایک اخبار جامع جمشید کی ادارت کے فرائض سنبھالے، پھر 34 سال کی عمر میں لاہور چلے گئے اور وہیں سے 14 جنوری 1850 کو اخبار کوہ نور کا اجرا کیا۔ پہلے یہ اخبار ہفتہ وار تھا، پھر ہفتے میں 2 بار نکلنے لگا اور اس کے بعد ہفتے میں 3 بار اس کی اشاعت ہونے لگی۔ منشی ہرسکھ رائے ایک بازوق اور جہاں دیدہ صحافی تھے۔ انہوں نے اردو کی ترویج کے لیے ایک ہفتہ وار مشاعرے کی بنا بھی ڈالی، جس میں شرکت کرنے والے شعرا کی منتخب غزلیں بھی اخبار میں شائع ہوتی تھیں۔ دو ستمبر 1917 عیسوی کو اردو کے ایک معروف مرثیہ نگار شاعر پیارے صاحب رشید کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام سید مصطفیٰ تھا۔ وہ 16 فروری 1847 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور پیارے صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق لکھنؤ کے ایک مرثیہ گو خاندان سے تھا۔ اردو مرثیہ کے سب سے بڑے شاعر میر ببر علی انیس ان کے حقیقی نانا تھے۔ مرثیہ نگاری میں پیارے صاحب رشید کا سب سے بڑا کارنامہ ساقی نامہ اور بہاریہ مضامین کا اضافہ ہے۔ انہوں نے مرثیہ میں ان مضامین کا اضافہ کچھ اس طرح کیا کہ مرثیت بھی برقرار رہے اور ادبیت میں بھی بیش بہا اضافہ ہو۔ انہیں ان کے عہد میں زبان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا تھا اور لوگ ان کے کلام کو بطور سند پیش کرتے تھے۔ دو ستمبر سن 1945 عیسوی کو جاپان کی طرف سے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں اتحادی افواج کے ہاتھوں جاپان کی مسلسل شکست اور ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کے ایٹمی حملے کے باعث جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پوٹسڈیم کانفرنس میں مقرر کردہ شرائط کی بنیاد پر اتحادی افواج نے جاپان پر قبضہ کر لیا اور پورے جاپان کی کمان امریکی جنرل میک آرتھر کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ 1951 میں دنیا کے 49 ممالک نے جاپان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے اور ایک سال بعد جاپان کو دوبارہ اپنا اقتدار واپس مل گیا۔ دو ستمبر سن 1945 عیسوی کو ویتنام نے آزادی حاصل کی۔ ویتنام 19ویں صدی عیسوی میں فرانسیسی سامراج کے زیر تسلط تھا، لیکن 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کے ہاتھوں فرانس کی شکست کے بعد جاپان ویتنام پر مسلط ہو گیا اور یہ تسلط دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک جاری رہا۔ اسی دوران جنوبی ایشیا میں ہو چی من کی قیادت میں چلنے والی تحریک آزادی نے کامیابی حاصل کی اور سن 1945 میں 2 ستمبر کو ویتنام میں جمہوریت کا اعلان ہو گیا۔ 1946 میں فرانس نے پھر ویتنام پر حملہ کر دیا اور اس طرح ویتنام اور فرانسیسی سامراج اور پھر امریکی جارحین کے درمیان طویل جنگ شروع ہوئی۔ ویتنام کے لوگوں کی جد و جہد اور مزاحمت کے سبب 1954 میں فرانس کو اور 1975 میں امریکہ کو شکست ہوئی اور ویتنام ایک بار پھر آزاد ہو گیا۔ گیارہ شہریور 1341 ہجری شمسی کو ایران کے اکثر علاقوں میں شدید زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کا مرکز قزوین کے نواح میں بوئن زہرہ کا علاقہ تھا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں 25,000 افراد جاں بحق ہو گئے، 10,000 زخمی اور بے گھر ہو گئے اور 110 گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ سامن، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں کا، اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان ایام میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور خدا کے زیر سایہ انشاءاللہ صحیح و سلامت ہوں گے۔
جی ہاں بالکل، خداوند متعال کی رحمتیں برکتیں تمام سامعین کے شامل حال رہیں۔ لیکن باجی، ساتھ ہی ساتھ یہ جو قدرتی آفت آئی ہے پاکستان میں، اس نے دلوں کو ہلا دیا ہے، اور ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سیلاب اور بارش سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دی ہے۔ تقریباً 4 کروڑ کے نزدیک مثلاً عوام اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں گاؤں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ بہرحال دنیاوی چیزیں دوبارہ بن جائیں گی، آباد ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، لیکن جو ہے انسان کے اندر جو مثلاً ایک اللہ کی رحمت جو ہے، اس سے کسی قیمت پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ رحمت خدا کی امید میں انسان آگے جب بڑھتا ہے تو بہت ساری مشکلات و پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ 1-2 پروگراموں میں ہم نے یقینی طور پر پاکستان میں یہ جو بدترین تاریخ کا سیلاب آیا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، اس میں جو ہے وہ جو بھی جانی نقصان ہوا، جو بھی مالی نقصان ہوا، اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہماری ہمدردیاں تمام ان متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں کہ جو اس سیلاب سے، بارشوں سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن باجی، حقیقت یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں ان کی بھی تھوڑی بہت کوتاہی ہیں۔ جو بارشوں کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے جو کام پہلے سے انجام دینے چاہیے ہوتے ہیں وہ انجام نہیں پاتے، اور پھر ایک دم جب قدرتی آفت آتی ہے تو اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر ہم ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بڑا سانحہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس وقت ایک انسانی المیہ جو ہے وہ رونما ہو چکا ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سامعین کے خطوط کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یہ خط ارسال کیا ہے مہر عبدالستار سلفی صاحب نے، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے ننکانہ صاحب، پنجاب، پاکستان۔ سلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں، امید ہے سب خیریت ہوگی۔ گزشتہ روز سلسلہ اسلام کی معرفت طہٰ شمیم بھائی نے اخروی زندگی کے متعلق جو گفتگو 12 منٹ کے پروگرام میں سنہری حروف سے لکھنے کے قابل تھی، انہوں نے آیت قرآنی کے دلائل سے ثابت کیا کہ انسانی زندگی یہاں سے تو ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کی اگلی زندگی خدائے بزرگ و برتر کے حضور حاضر ہوگا، ماں کا شکم اور ایک مکمل نظام۔ کیا ہمیں اس بات کی یقین دہانی نہیں کرواتا کہ جو رب ہمیں وہاں ہر چیز مہیا کر سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی قادر مطلق ہے۔ پروگرام افکار و نظریات میں سفارتکاری کے متعلق مفید گفتگو سنی۔ امریکی پابندیوں کے باعث بھی جن اہداف کو ایران نے عبور کیا وہ لائق تحسین تھی۔ کسی بھی علاقے کی امن و امان کی صورتحال سے اسی علاقے کے باسیوں کو زیادہ آگاہی ہوتی ہے، کوئی بیرونی مداخلت اس کا حل نہیں کر سکتی۔
جی جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک مہینے میں دوسرا خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ ہم اپنے سامعین کی قدر کرتے ہیں، اور آپ جیسے جو ہے باذوق سامعین کے جو نہایت دقت کے ساتھ پروگرام سنتے ہیں، اور باجی جس طریقے سے انہوں نے پروگراموں کے حوالے سے تفصیلات دی ہیں، جی اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی ڈائری بنا رکھی ہے، اور جو پروگرام جو ہے تفصیلات لکھتے ہیں اور نکات لکھتے ہیں اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ویسے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول اور جو ہے وہ بیان جو ہے وہ رہتا ہے ہمیشہ، تو ہمارے پروگراموں سے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہوں گے۔ ویسے خود با فضل و با علم شخصیت ہیں، لہذا جس طریقے سے انہوں نے اپنے خط کے اندر جو ہے وہ نکات تحریر کیے ہیں وہ واقعاً قابل قدر ہیں، اور جس طریقے سے ایک ایک پوائنٹ کو انہوں نے ذکر کیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ پروگرام بڑے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ سنا تھا۔ مقصد بھی باجی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم سامعین کے لیے ایسے پروگرام پیش کریں کہ جس سے سامعین کی توجہ جو ہے وہ پروگرام کی طرف مبذول ہو اور وہ پروگرام ان کو عملی زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے کر جائے. جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ خلقت خدا کی طرف سے اور ایک نظام ہستی جو بنایا گیا ہے, یہ نظام ہستی کس طریقے کا ہے کہ جو خدا اس دنیا کے اندر بندے کو لے کے آیا ہے اور اس دنیا کے تمام ہونے کے بعد, زندگی کے تمام ہونے کے بعد وہ قادر ہے کہ دوبارہ ان مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرے. بہرحال سیاسی گفتگو بھی ایک پروگرام میں کی گئی, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں پروگراموں کو انہماق سے سننے پر. میرے خیال سے باجی جو آپ پرچہ میرے ہاتھ سے لے رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خط کچھ تو لانی ہے.
جی ہاں, یہ خط ابھی ختم نہیں ہوا ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس وجہ سے پڑھ رہی ہوں کہ آپ بھی اس خط کا اچھی طرح سے جواب دے پائیں, تو میں اس خط کو آگے بڑھا رہی ہوں. ہمارے ایک بہت ہی عزیز سامعین نے اتنی محنت سے جب یہ ہمیں خط بھیجا ہے تو ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ پورے خط کو پروگرام میں شامل کیا جائے تاکہ آپ بھی برا نہ مانیں, ہم آپ کی بھی فکر میں رہتے ہیں. جی ہاں, آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام صبح امید میرا ہی پسندیدہ سلسلہ نہیں بلکہ سب سامعین کا پسندیدہ سلسلہ ہے. حسین اختر بھائی, بڑی گہری سوچ و فکر سے ہمارے لیے یہ پروگرام ترتیب دینے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اس پروگرام کی گفتگو کا آغاز پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور بعد میں آیت قرآن سے بھی دلائل پیش کیے گئے. یہ اسلام کا طور امتیاز ہے کہ انسان تو کیا ہر حوالے سے حقوق ہمیں اسلام کی روشنی میں موجود ملیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن والے کے فرمان کو مد نظر رکھنا ہوگا.
جی جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب, اس پروگرام کے حوالے سے بھی آپ نے واقعین جو ہے دقت نظر کا مظاہرہ کیا. میں ان باتوں کو نہیں دہراتا بہن ناہید انوری جو انہوں نے تحریر کی ہیں, لیکن آخر میں جو نتیجہ انہوں نے دیا ہے وہ بہت اہم ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی جو مثلا سامع ہوتے ہیں جو پروگرام کو غور سے سنتے ہیں ان کے لیے پروگرام کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان کے لیے ایک نمونہ عمل بن جاتا ہے. جیسا کہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن والے کے فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی کہ درست ہے تمام باتیں ہم بیان کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی آیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. بالکل. اور یہ چیز وہ چیز ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام کا جو لب لباب ہے اور جو مثلا حقیقی مطلب ہے وہ سامعین تک پہنچنا چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے پوری ٹیم ہماری جو ہے وہ کوشش کرتی ہے. جی
جی ہاں, اور خلاصہ کلام یہ کہ انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران ہماری ہر سطح پر رہنمائی فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے اپنے اس محسن ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گروپ اور پروگراموں میں آپ کی جانب سے سامعین کی قدردانی تا حال دم تحریر جاری و ساری ہے. ان ایام وطن عزیز میں بارشوں نے جو تباہیاں مچائی ہیں ناقابل بیان ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے اور ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرمائے, الہی آمین. اور جو لوگ سیلاب و بارشوں کی وجہ سے بے گھر ہیں ان کی مدد کے لیے دل کھول کر امداد پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, الہی آمین.
جی جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب, اپنی تحریر بیان کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ مختلف انداز سے پروگراموں کے جو ہے وہ زاویوں کو بیان کیا, ان کی تعریف کی, اور جو 3 دہائیوں سے آپ ریڈیو تہران سن رہے ہیں, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا. اور یہ احسان نہیں ہے ہمارا کہ ہم سامعین کے لیے ایسے پروگرام پیش کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس کو ایک فرض سمجھ کر, ایک اپنا جو ہے ذمہ داری سمجھ کر جو ہے وہ نشر کرتے ہیں. اور یہ ذمہ داری بہن ناہید انوری یہ پروگراموں کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ خبروں کے حوالے سے بھی ہے. اور جو ہے جو خبریں نشر کی جاتی ہیں ریڈیو تہران ہو یا سحر اردو ٹی وی ہو, نہایت ہی پیشہ ورانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خبروں کو نشر کرتا ہے. جیسا کہ آج کل میڈیا میں جو ہے وہ ادھر سے خبر آئی ادھر سے خبر آئی اور نشر کر دی, نہیں, بلکہ ہمارے یہاں پورا ایک اسٹاف ہے, پورا جو ہے ایک سسٹم ہے جس کے تحت جو ہے وہ خبریں تیار ہوتی ہیں اور ان کو سامعین کے لیے نشر کیا جاتا ہے. اور کوئی ایسی وحشت نہیں پھیلائی جاتی بلکہ جو حقیقت پر مبنی اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اور یہی ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کا ترہ امتیاز ہے کہ لاکھوں سامعین اور ناظرین پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. سیلاب کا انہوں نے بھی ذکر کیا اور ہم نے بھی پروگرام کے آغاز میں سیلاب کے حوالے سے پاکستان میں گفتگو کی ہے اور ان کی دعاؤں کے حوالے سے ہم الہی آمین کہیں گے کہ پروردگار جو ہے وہ سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو مخیر حضرات ہیں جنہوں کو خداوند متعال نے جو ہے وہ نعمت سے, دولت سے, عزت سے نوازا ہے, اگر وہ بھی اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح ان متاثرین کی آباد کاری کے حوالے سے لگائیں تو یقینی طور پر بہت جلد جو ہے وہ یہ تمام متاثرین اپنے گھروں میں واپس پلٹیں گے اور اپنی زندگی کا نئے سرے سے جو ہے وہ آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا خط آپ نے تحریر کیا. باجی یہاں پر میں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے دیگر سامعین سے بھی یہ مثلا عرض کر دوں کہ بہرحال خط جو ہے وہ جب انسان لکھتا ہے تو بہرحال یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے پورے خط کو پروگرام میں شامل کریں. ہاں
جیسے میں نے بھی خط پڑھنے کے دوران میں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ جب ہمارے سامعین اتنی محنت سے اتنی محبت کے ساتھ جب ہمیں اس طرح کے خط بھیجواتے ہیں اور طولانی بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے, تو ہمارا فرض بنتا ہے پڑھنے کے. لیکن میری پھر بھی چھوٹی سی خواہش ہے حسین بھائی, ٹھیک ہے ہمارے سامعین بڑی محبت سے ہمیں لکھتے ہیں, لیکن ہمیں دوسرے سامعین کا بھی خیال رکھتے ہوئے اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مختصر و مفید ہوں, کہ اگر پروگرام میں جیسے کہ آج کے پروگرام میں میرے خیال میں صرف ایک دو خط ہی ہم شامل کر پائیں. کیونکہ خط واقعی میں بہت,
لیکن چونکہ یہ موقع کے اعتبار سے تھا اور نہایت محنت سے لکھا گیا تھا, اور جو لکھنے والے ہیں وہ ہم ابھی پھر کہتے ہیں یہ فقط و فقط مہر عبدالستار سلفی ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہمارا سامع جو ہے وہ محنت کے ساتھ خط کو لکھتا ہے تو ہم پورے کوشش کرتے ہیں کہ اس خط کو پروگرام میں شامل کریں. یہ کسی خاص فرد کے لیے جو ہے یہ گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے. بہت شکریہ جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب آپ کا. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اسی طریقے سے خط لکھتے رہیں گے اور ہم آپ کے اس خط کو پروگرام میں شامل کریں گے. ویسے یہ خط مہر عبدالستار سلفی صاحب کا تھا لیکن میں اس کو رکھوں گا تمام پوری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی طرف سے, جتنے بھی ارکان ہیں اس کی طرف سے, جناب محمد ارشد قریشی صاحب جو ہیں جو روح رواں ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو نہایت محنت کے ساتھ اس آرگنائزیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. جی
بالکل, جی ہاں پروگرام میں کیونکہ ذرا ٹائم نہیں رہا ہے تو ایک اور خط کو ہم یہاں پروگرام میں شامل کرتے چلیں, اور یہ خط ارسال کیا ہے ارشد اقبال, جنرل سیکرٹری ہیں ارلو پنجاب سے.
جی جی جی.
پاکستان صدر شاہ نجف ریڈیو لسنرز کلب برہان نگر تحصیل لالیاں ضلع چنیوٹ سے.
جی جی, کیا لکھتے ہیں؟
کروڑوں درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حسین تقوی صاحب, آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو محبت بھرا سلام. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کی خیریت نیک چاہتے ہیں. آپ کے پیش کردہ پروگرامز انتہائی دلچسپی سے سنتا ہوں اور بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں. نعت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ انتہائی عمدہ ہوتا ہے, جس سے روح کو تازگی ملتی ہے اور سکون محسوس کرتے ہیں. آپ کے پیش کردہ تمام پروگرامز اپنی مثال آپ ہیں, جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ کافی عرصہ دوری رہی, لکھ نہ سکے لیکن پروگرامز مختلف ذرائع سے سنتے رہے ہیں. اب انشاءاللہ باقاعدگی سے حاضر ہوتے رہیں گے اور سلام پیش کرتے رہیں گے. میری طرف سے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی پوری ٹیم اور آپ کی پوری ٹیم کو محبت بھرا سلام عرض ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں, ریڈیو ماضی نہیں مستقبل ہے.
جی ہاں جناب, ارشد اقبال صاحب جنرل سیکرٹری ایلو پنجاب پاکستان اور صدر شاہ نجف ریڈیو لسنرز کلب چنیوٹ، بہت شکریہ آپ کا، نہایت ہی محبت خلوص پیار سے آپ نے یہ اپنا خط ہمارے لیے روانہ کیا۔ ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ باجی۔ انہوں نے جو ہماری روش ہے پروگرام کی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے تاثرات بیان کیے، کیونکہ پہلے تلاوت نشر ہوتی ہے، پھر خبریں نشر ہوتی ہیں، پھر نعت نشر ہوتی ہے، تو اس کا انہوں نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا ہے۔ اور سحر انگیز آواز جب نعت کی ریڈیو کے ذریعے سے نشر ہوتی ہے تو یہ بہرحال ریڈیو تہران کا ترہ امتیاز ہے۔ ویسے تو بہت سے ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نعت نشر نہیں کرتے، لیکن نعت کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے جو ہے وہ گانے فلموں کے یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے ہیں، لیکن ریڈیو تہران الحمدللہ اپنے سامعین کی جو ہے وہ اخلاقی اقدار کے تحفظ کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامعین جو ہیں وہ ان کی اخلاق کی سوچ و فکر جو ہے ہر روز جو ہے وہ آگے کی طرف جو ہے وہ جائے اور اس میں ترقی و پیش رفت ہو۔ بہت شکریہ جناب ارشد اقبال صاحب آپ کا اور آپ کی آرگنائزیشن کا، انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ آپ کی پوری آرگنائزیشن کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور باجی یہاں پر تمام لسنرز تنظیموں اور لسنرز کلب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کے لیے خطوط وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا۔ آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں۔ وہ الصبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے۔ یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے۔ کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے۔ دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے۔ بس دربن چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں۔ محمد اور رامین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد اور رامین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے۔ نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں۔
دست،
ہاتھ،
دستت،
تیرا ہاتھ،
بده،
مجھے دے دو،
خسته شدم،
میں تھک گیا ہوں،
بیا،
آؤ،
کمی،
مختصر یا تھوڑا بہت،
بالاتر،
اوپر کی جانب،
ما استراحت میکنیم،
ہم آرام کریں گے.
آنجا
وہاں.
ما می خوریم
ہم کھائیں گے.
صبحانه
ناشتہ.
بہ بہ
واہ واہ.
عالیه
بہت اچھا ہے.
خیلی جالب
بہت ہی دلچسپ.
تو می بینی
تم دیکھ رہے ہو.
بزرگ
بڑا.
ساختمان
عمارت.
او دارد
اس کے پاس موجود ہے.
ببین
دیکھو.
برج
ٹاور.
برج میلاد.
میلاد ٹاور.
من می بینم
میں دیکھ رہا ہوں.
من دوست دارم
مجھے پسند ہے.
قشنگ
اچھا یا خوبصورت.
کجا
کہاں.
عجلے کن
جلدی کرو.
بعدن
اس کے بعد.
من می گویم
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں. سامعین اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں. رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں. رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے مل کر سنتے ہیں.
محمد دستت رو به من بده.
محمد مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ.
آه خسته شدم.
اوہ میں بہت تھک گیا ہوں.
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آؤ کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں.
آنجا یک ریستوران است.
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے.
بله آنجا یک ریستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
ہاں وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں چل کر ناشتہ کریں گے.
بہ بہ عالیه از این بالا تهران خیلی جالب است.
واہ واہ بہت اچھا یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
آره میبینی تهران خیلی بزرگ است.
ہاں تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے.
بله تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
ہاں تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں.
آنجا را ببین آن برج برج میلاد است.
ادھر دیکھو وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے.
بله میبینم خیلی بلند است.
ہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی اونچا ہے.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے. تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے. وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن. بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
جلدی نہ کرو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے. سامعین ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
محمد دستت رو به من بده.
آہ خسته شدم.
بیا کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آنجا یک رستوران است؟
بله، آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه می‌خوریم.
به به، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره، می‌بینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
آنجا را ببین، آن برج برج میلاد است.
بله، می‌بینم. خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن، بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین، محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں، مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربن چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دلفریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین، ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے چند اخبارات کی سرخیاں سماعت فرمائیں۔ روزنامہ قدس آن لائن کی سرخی ہے، تیز رفتاری اور باریک بینی کے ساتھ امریکہ کو دیے جانے والے جواب کا متن تیار کر رہے ہیں وزیر خارجہ۔ روزنامہ ہمشہری کی سرخی ہے، ہر قسم کی دھمکیوں کا جواب دینے کی مکمل تیاری رکھتے ہیں سپاہ پاسداران کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی۔ گارڈین کی سرخی ہے، آئی اے ای کی معائنہ کار ٹیم زاپوریجیا میں باقی رہے گی، رافائل گروسی۔ اور اب چند اخبارات کی سرخیوں کی تفصیلی خبر۔ روزنامہ جامع جم کی سرخی ہے، سہونی جاسوس ادارے موساد کے سربراہ کا موبائل فون ہیک ہو گیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ ایسے حالات میں کہ جب سہونی حکام دعویٰ کر رہے تھے کہ تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ سرزمینوں کے دیگر حساس علاقے مکمل طور پر محفوظ ہیں، ایک حیران کن خبر نے سب کو انگشت مدہان اور حیرت زدہ کر دیا۔ سہونی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ موساد جاسوسی ادارے کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کا ذاتی موبائل ہیک ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کھلے ہاتھوں نام کے ہیکروں کی ایک ٹیم نے سہونی حکومت کے جاسوسی ادارے کے سربراہ کے فون کی معلومات تک دسترسی حاصل کر لی ہے۔ عبرانی زبان کی ویب سائٹ واللالاک نے دعویٰ کیا ہے کہ کھلے ہاتھوں ہیکروں کا تعلق ایران سے ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ڈیوڈ بارنیا کے فون کو دوسری بار ہیک کیا گیا ہے۔ لبنان کے الاخبار جریدے نے بھی لکھا ہے کہ ہیکروں نے موساد کے سربراہ کے موبائل فون سے لی گئی ان کے دانتوں کی تصاویر شائع کر کے طنز کرتے ہوئے انہیں تجویز دی ہے کہ وہ دن میں دو بار برش کیا کریں۔ ہیکروں نے بارنیا کو مخاطب کرتے ہوئے ان تصاویر کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں کی عید پوریم پر آپ کے لیے تحفہ۔ دوسری جانب عراق سے ایلات، یافا اور حیفا بندرگاہوں پر وسیع سائبر حملوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ گزشتہ مہینے بھی بنگلہ دیش خفیہ ٹیم نام کے فلسطین حامی ہیکروں نے ایلات اور اشدود سہونی بندرگاہوں کو سائبر حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ سامن، القدس العربی کی سرخی ہے، گورباچوف اور عرب، تبدیلی کی ہوا جو پہنچ نہ سکی۔ اخبار لکھتا ہے کہ گورباچوف 91 سال کی عمر میں چل بسے، ان کے بارے میں مختلف حلقوں میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ مغربی حلقوں میں انہیں ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو مشرقی گروہ انہیں سوویت یونین کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ لیکن عربوں کا اس پورے منظرنامے میں کیا کردار ہے؟ 1980 کی دہائی میں تیل کی قیمت کم کر کے عرب ممالک نے ماسکو کے سقوط میں یقیناً اہم کردار ادا کیا، اور مغرب کے بقول روس کے اطراف کی جمہوریاؤں کو محفوظ بنانے اور ماسکو میں جمہوریت لانے کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوئے۔ لیکن جمہوریت کی ہوا عرب دارالحکومتوں تک نہ پہنچ سکی۔ تاہم عربوں کی جانب سے سوویت یونین کے خاتمے میں مدد کے نتیجے میں بڑی تعداد میں روسی یہودیوں نے مقبوضہ سرزمینوں کا رخ کیا، لہذا فلسطینیوں کے کچلے جانے میں ان عرب ممالک کے کردار کو بھی مرکزی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی خلفشار کے نتیجے میں امریکہ نے 1990 کے دہائی میں عراق کا محاصرہ اور پھر 2003 میں اس پر مکمل قبضہ کیا اور افغانستان جیسے ممالک پر دراندازی کی جرت کی۔ دراصل عرب ممالک کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہی آج عرب سماج تنزلی اور تباہی کا منہ دیکھ رہا ہے۔ سامعین، اب ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات کی جانب جاتے ہیں، اور روزنامہ جنگ کی سرخی ہے، میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں لیکن ملک کے لیے نہیں کر رہا، عمران خان۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں جب چاہوں اسلام آباد کو بند کر سکتا ہوں لیکن ملک کے لیے نہیں کر رہا، مجھے ڈرا دھمکا کر پریشر میں لائیں گے تو میں اور زور سے مقابلہ کروں گا۔ سرگودا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ صاف شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کیے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو ہٹا کر چوروں کو جتوایا جائے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کو پیغام ہے کہ جو مرضی حربہ استعمال کر لیں، میچ نہیں جیت سکتے، جتنا میری پارٹی کو دبائیں گے وہ اتنا اوپر اٹھے گی، جتنا مجھے دیوار سے لگائیں گے میں اور لڑوں گا اور مقابلہ کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ صاف و شفاف الیکشن واحد راستہ ہے، قوم فیصلہ کرے کون اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخی ہے، آئی این ایس وکرانت آج بحریہ کے بیڑے میں ہوگا شامل، وزیر اعظم کریں گے قوم کے نام وقف۔ سامعین، وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کے روز یہاں پہلے مقامی طیارہ بردار بحری جہاز آئی این ایس انڈین نیول شپ وکرانت کو قوم کے نام وقف کریں گے، جو کہ یہ تقریب منعقد ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں اس بحری بیڑے کو قوم کے نام وقف کر دیا ہے۔ اور سامعین، اب کچھ سرخیاں سماعت فرمائیے جو مختلف ویب سائٹ میں شائع ہوئی ہیں، صحابی سراج میر داماد نے ٹویٹ کیا ہے کہ فاو کے علاقے میں اربعین کی مشی کی فضائی تصاویر حیران کن ہیں، قدرتی حسن اور ابا عبداللہ الحسین سے محبت اور عقیدت کی انتہا انسان کو بے انتہا خوشی اور حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اے حسین علیہ السلام، چاہنے والوں پر آپ کا سلام۔ سمن، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ سمن، اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، ماضی قریب میں ہم نے گھرانوں میں ماں اور باپ، بھائی اور بہن، اور دادا اور دادی کے ہمراہ دوستانہ ماحول میں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا مشاہدہ کیا ہے کہ جس میں سب ایک دوسرے سے راضی اور خوش تھے اور ساتھ میں زندگی گزارتے تھے۔ گھرانے کے ماحول میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ مشکلات اور غم انگیز اتفاقات کے مقابلے میں صابر رہیں، زندگی میں عفو و درگزر کو اپنا شیوا قرار دیں، اور گھرانے کے دیگر تمام افراد کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آئیں۔ ہم نے یہ سب کچھ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی ساتھ اپنے ماں باپ، دادا دادی کے ساتھ رہ کر سیکھا ہے۔ ان کے رفتار و کردار میں محبت پر ایمان پایا جاتا تھا، اور حتیٰ ان کا وجود گھر والوں کے درمیان سلامتی اور برکت کا باعث تھا۔ تاہم ان دنوں سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی و پیش رفت کے سبب سماجی و اقتصادی میدانوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں جہاں صحت مند اور تیز رفتار ترقی کا باعث بنی ہیں، وہیں دیرینہ اقدار اور روایتوں کے دیگر گو ہونے اور اس کی جگہ نئے اقدار کے جاگزی ہونے کا سبب بنی ہے۔ ان تبدیلیوں کے باعث گھرانے کے افراد کے درمیان تعلقات کی نوعیت میں اس طرح سے روز افزوں تبدیلی آئی ہے کہ ان تبدیلیوں کے نتیجے میں گھرانے کے بزرگ افراد کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مسئلہ بن گیا ہے، اور ایک گھرانے کے ماحول اور فضا میں بزرگوں اور بوڑھوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال مشکل بن گئی ہے۔
سامعین، بڑھاپا ایک نمایاں اجتماعی خصوصیت ہے کہ جو اچانک پہنچ آتا ہے اور ہم سب کو اچنبھے میں ڈال دیتا ہے۔ ہر انسان خود کو ایک بے مثال مخلوق تصور کرتا ہے، لیکن جب ایک حتمی اور مشترکہ سرنوشت سے ہم سب دوچار ہوتے ہیں تو حیرت اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ بڑھاپا ہم سب کی ایک مشترکہ سرنوشت ہے، اور جب زندگی ہمیں اپنے چنگل میں دباتی ہے تو ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ درحقیقت بڑھاپا انسان کی ترقی کا ایک مرحلہ ہے، جبکہ بعض افراد اس کے برعکس بڑھاپے کو زندگی کا اختتام خیال کرتے ہیں۔ بڑھاپا خود زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور عمر کے گھٹنے کے ساتھ ایک ایسا فطری عمل ہے جس کے مراحل کی جانب قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ توانائیوں کو پہنچو، پھر بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے۔
اسلامی معاشرہ اسلامی تہذیب و ثقافت سے سرشار ایک معاشرہ ہے کہ جو بزرگوں، خاص طور پر بوڑھوں کا احترام کرنے کا بہت زیادہ قائل ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان، مسن اور بوڑھے افراد کی تعظیم و تکریم خداوند عالم کی تکریم و تعظیم ہے۔ بوڑھے اور مسن افراد جو گھرانوں میں ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ ماں یا باپ ہوتے ہیں یا دادا اور دادی ہوتے ہیں، کہ جن کے تعلق سے گھرانے کے افراد کو اچھے برتاؤ اور اخلاق و کردار کے ساتھ پیش آنے پر تاکید کی گئی ہے۔ روایات میں بھی تاکید ہوئی ہے کہ مادی اور معنوی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے ان پر بہت زیادہ توجہ دی جائے، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کی جائے، اور حتیٰ اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں کے ساتھ رحم و محبت سے پیش نہ آئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گھرانے کے بچوں اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور بوڑھوں اور بزرگوں کی تعظیم کرو۔
گھرانے کے بزرگ افراد کہ جو اپنی زندگی میں ایثار و فداکاری اور صداقت و سچائی کے ساتھ کوششیں بجا لاتے ہیں اور خاندان کی اعلیٰ تربیت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کے حق کو پہچاننا ایک ضروری امر ہے۔ کاموں میں ان سے مشورہ لینا چاہیے اور اپنے باہمی اختلافات میں ان کے فیصلوں اور نظریات کو اہمیت دینا چاہیے۔ کبھی گھر کے کسی ایک بزرگ کی طرف سے ایک جملہ بھی ممکن ہے کسی فتنے کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے، اور یا تفرقے اور کدورت کو باہمی آشتی اور محبت و الفت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ تحقیقات سے بھی اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گھرانے کے افراد کے ساتھ بزرگوں اور بوڑھوں کا وجود سلامتی اور تحفظ اور اطمینان میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک تحقیقاتی گروپ نے مسن افراد میں موجود خوشی و شادمانی کا پتہ لگانے کے لیے 200 افراد پر ایک تحقیق انجام دی ہے۔ ان افراد میں سے 100 افراد کا تعلق اولڈ ہاؤس سے تھا اور 100 افراد ایسے تھے جو گھرانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ اس تحقیق سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ گھروں میں اپنے خاندان اور گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بوڑھے اور ضعیف العمر افراد اولڈ ہاؤس میں رہنے والے بوڑھوں سے کہیں زیادہ خوشحال اور صحت و سلامتی سے بہرہ مند ہیں، اور اولڈ ہاؤس میں رہنے والے ضعیف العمر افراد گھروں میں اپنے گھرانے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بوڑھوں سے زیادہ خراب صحت اور افسردگی سے دوچار ہیں۔
خداوند عالم انسان سے اس امر کا طالب ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا۔ بزرگوں اور بوڑھوں کے تعلق سے اس حد تک تاکیدوں کے پیش نظر جب بوڑھوں کی توانائی یا روحانی اور جسمانی لحاظ سے کم ہو جاتی ہیں، اسلامی تہذیب و ثقافت گھرانوں کو پہلے سماجی ادارے کی حیثیت سے، کہ جس کا ہر انسان سے واسطہ پڑتا ہے، بوڑھوں کی مدد و حمایت کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے بھی ایک ادارے کے طور پر ایسی تبدیلیوں سے دوچار ہو گئے ہیں کہ جو ماضی جیسا ماحول پیدا کرنے اور اس جیسا کردار ادا کرنے میں مانے بنی ہوئی ہیں، اور کبھی کبھی تو یہ مشکلات بوڑھے افراد اور گھرانے کے دیگر افراد کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ نئے حالات کے تحت گھرانے کے ڈھانچے میں تبدیلی اس بات کا باعث بنی ہے کہ بوڑھے اور سن رسیدہ افراد کے لیے مزید مسائل اور مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ گھرانوں میں ہمیشہ مسن افراد اور بزرگوں کو احترام کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، اور وہ اعلیٰ مقام و مرتبے اور قوت و اقتدار سے بہرہ مند رہے ہیں، لیکن اب ان کی یہ پوزیشن اور مقام و مرتبہ نئے دور کے رجحانات سے متاثر ہوا ہے اور اپنی حیثیت و مقام کھو رہا ہے، اور ان کی اعلیٰ و عرفا رتبہ و منزلت گھٹتی جا رہی ہے۔ بڑے گھرانے اور خاندان جو اس وقت چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا شیرازہ بکھر رہا ہے، ان سے متعلق زیادہ تر خبریں اس امر کی غماز ہیں کہ اب گھرانوں میں گھر کے بزرگوں اور بوڑھوں کی صحیح دیکھ بھال نہ کرنے اور انہیں اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی سبب سے گھرانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی ثقافتی قدروں کے بارے میں ایک بار پھر نظر ثانی کریں اور اپنے اندر اس احساس ذمہ داری کو پیدا کریں کہ اپنی زندگی کے امور اور مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات زندگی اور ان کی نئی شخصیت کو بھی ضرور مد نظر قرار دیں۔ ہم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ والدین میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے بوڑھوں کے ساتھ تعاون کریں اور اس عمر کی اس لذت و چاشنی سے جو ایک دن ہمیں بھی نصیب ہونی ہے ان کو محروم نہ رکھیں۔
سامعین، اس مرحلے میں ہم آپ کی توجہ ایک چھوٹی سی داستان کی جانب مبذول کرنا چاہتے ہیں۔ نیکی کرنا ایک عمل ہے جو انسان کے دل سے بہت سی کدورتوں اور کینوں کو مٹا دیتا ہے، اور یہ عمل گھرانے کے تعلقات کے مستحکم ہونے میں بھی بہت زیادہ مؤثر ہے۔ آپ نے یقیناً اس نو مسلم کی داستان سنی ہوگی کہ جس نے ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری ماں بہت زیادہ بوڑھی اور ناتواں ہو گئی ہے، اور اپنے ہر کام کے انجام دینے کے لیے اسے میری ضرورت ہوتی ہے، اور میرے بغیر وہ اپنا کوئی کام انجام نہیں دے پاتی ہے، لیکن وہ ذرا تند مزاج ہے اور ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایسے میں ماں کے تعلق سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے جوان، صبر سے کام لو اور جہاں تک ہو سکے اس کے ساتھ نیکی کرو۔ نو مسلم جوان نے پیغمبر کی باتوں پر عمل کیا اور جتنا اس کے امکان میں تھا اپنی ماں کی تعظیم و تکریم کرتا تھا۔ اس کی ماں جو اپنے بیٹے کے اس نیک اخلاق و کردار سے متاثر ہو چکی تھی، ایک دن کہنے لگی، مجھے بھی پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو، میں چاہتی ہوں کہ اسے نزدیک سے اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جس نے تم کو ایسی نیک اور بیش بہا تعلیمات سکھائی ہیں۔ وہ عورت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور ان کے نیک اخلاق سے متاثر ہو گئی اور ان پر ایمان لائی اور مسلمان ہو گئی۔ پیغمبر نے جوان سے فرمایا، دیکھ لیا تم نے، تمہارے اسی صبر و تحمل کا نتیجہ ہے کہ آج تمہاری ماں بھی صاحب ایمان ہو گئی ہے۔ یہ ہے گھرانے کی مدد کرنے اور ان کو خوشحال رکھنے کا راز، جسے اسلامی تعلیمات کے سائے میں ہی درک کیا جا سکتا ہے۔ سامنے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.